الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله۔ مدرسن کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بالخصوص ماہ مبارک ربیع الاول شریف کے مہینے میں۔ اس کے ہر ہر دن میں، ہر ہر رات میں کثرت سے درود کو اپنا معمول ہمیں بنانا چاہیے، اور جتنی کثرت سے درود پڑھیں گے اتنی برکات بھی پائیں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان، جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور اس میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جمعہ کے دن بھی کثرت سے پڑھیں، جمعرات کو بھی، شب جمعہ کو بھی اور روز جمعہ کو بھی کثرت سے درود، اور بالخصوص ربیع الاول شریف کے دنوں میں کچھ نہ کچھ تعداد زیادہ اضافے کے ساتھ درود پڑھنے کی عادت بنائیں، اور ربیع الاول کی برکتوں سے اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ استقامت ملے تو پورا سال کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، ان دنوں میں بطور خاص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن میلاد شریف کے سلسلے میں الحمدللہ اشاکان رسول ان ایام میں بطور خاص حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کر کر، سن کر، نعتیں سن کر، آپ کی سیرت مبارکہ پڑھ کر، آپ کے معجزات اور پیاری پیاری احادیث طیبہ سن کر، پڑھ کر، اسے الحمدللہ مزید محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہم اس اپنے پروگرام میں ایک عقیدے کے حوالے سے بطور خاص قرآن پاک میں اللہ نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بعض اوقات قرآن پاک کی 2 آیتیں جس میں ایک کے اندر کسی چیز کو ثابت کیا ہوا ہے اور دوسری آیت کے اندر کسی چیز کی ممانعت ہے، دونوں اپنے اپنے محل کے اعتبار سے، اپنی اپنی تفسیر کے اعتبار سے، تشریح کے اعتبار سے اپنی جگہ بالکل برحق۔ اب اگر کسی کو عقیدہ بنانا ہے تو وہ عقیدہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آیت کے کچھ ٹکڑے کو، کچھ حصے کو لے کر عقیدہ بنا لیا جائے اور بقیہ سارے کے سارے کلام کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ورنہ تو بہت سی جگہوں پر کئی چیزوں میں بظاہر تضاد ہمیں نظر آ جائے گا، وہ قرآن کی آیات بھی ہوں یا احادیث طیبہ کی طرف ہم آئیں۔ تو اس لیے صرف ایک چیز کو پڑھ کر اپنا نظریہ، سوچ، عقیدہ بنا لینا اور دوسری چیز کو بالکل ہی ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اب کوئی قرآن پاک سے یہ پڑھے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، قرآن میں ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، تو بس میں نے تو قرآن میں پڑھ لیا۔ ارے قرآن نے جو یہ بیان کیا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، کب نہ جاؤ؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب ابھی باقاعدہ شراب کی حرمت کو نہیں بیان کیا گیا، ابتدان کچھ اس کی مذمت کو یا نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کو یہ نازل ہوا کہ اب نشہ ہے تو نماز نہ پڑھو۔ اب کوئی آدمی اس کا پورا یہ پس منظر چھوڑ کر، اس آیت کا پورا یہ حصہ چھوڑ کر پہلا ٹکڑا لے لے تو اس کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا، اور وہ بالکل اللہ کے احکام کے ساتھ گویا کہ ٹھٹھا کرنے والا ہے کہ وہ اتنا سا کلام لے رہا ہے اور پوری بات وہ اس میں نقل نہیں کر رہا۔ تو یہ بات مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ تمام چیزیں اپنے اپنے محمل اور اپنے محل کے اعتبار سے، اس کی جو تشریح تفسیر ہے اسی طرح ان کو بیان کیا جائے۔ انہی میں ایک موضوع چھڑتا ہے اور وہ ہے شفاعت کا موضوع۔ قرآن کی بعض ایسی آیتیں جن میں شفاعت کا انکار کیا گیا ہے، یعنی منع کیا گیا ہے، فرق شفاعت اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، یہ بالکل کہا گیا۔ اب وہی اگر آیت کوئی سامنے رکھے اور پھر اس کے بعد مطلقاً اسی چیز کا وہ بیان کر دے کہ بے شفاعت ہے ہی نہیں، اور یہ شفاعت یہاں پہ بیان کی گئی کہ شفاعت نہیں ہوگی، یہ نہ بیان کرے کہ یہاں جو شفاعت نہ ہونے کا بیان ہوا ہے کافروں کے لیے، یا بتوں کو جو شفیع مانتے تھے، یا کوئی درخت کی پوجا کرنے لگا تو اس کے لیے مانتا کہ یہ مجھے بچائیں گے، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے بچائیں گے، تو وہاں اس پس منظر میں بیان کر دیا گیا کہ شفاعت نہیں ہے، یعنی ان کی شفاعت کوئی کسی کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اب اس کو لیا اور ساروں کے اوپر چسپاں کر دیا تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر آیت کو اپنے اپنے محمل اور اپنی اپنی جگہ پر دیکھنا ہوگا کہ کس کے لیے شفاعت ہے کس کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی اس ایک آیت کو بنیاد بنا کر سب کے لیے شفاعت منع کرتا ہے تو وہ بقیہ تمام آیتوں کا انکار کرنا لازم آئے گا۔ آیت الکرسی ہر ایک کو یاد ہے، بچے بچے کی زبان پر آیت الکرسی جاری ہے، تو آپ بتائیے کہ آیت الکرسی میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی، کون ہے جو شفاعت کرے اللہ کے نزدیک، کون ہے ایسا مگر جسے اس کا اذن ہے۔ آیت الکرسی کے یہ کلمات من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی، کون ہے وہ جو اللہ کے نزدیک شفاعت کرے گا مگر الا باذنی، جسے اللہ کی طرف سے اذن ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ تو اس آیت سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ مطلقاً یعنی کسی کی بھی شفاعت نہیں ہے یہ کہنا درست نہیں ہے، یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اور یہ عقیدہ احادیث طیبہ احادیث صحیحہ متواترہ ان کے بھی خلاف ہے، بلکہ علماء نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ اگر کوئی مطلقاً شفاعت کا انکار کرتا ہے کہ کسی کو بھی شفاعت نہیں تو یہ کفر ہے، کیونکہ شفاعت یہ قرآن پاک کے آیات سے بھی ثابت ہے، اور شفاعت یعنی جن کے لیے اللہ کا اذن ہے، اور اللہ کا اذن کن کن لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ کی طرف سے اذن ہوگا اور وہ شفاعت کریں گے، یہ باقاعدہ قرآن سے بھی احادیث طیبہ سے بھی، اور پھر انبیاء علماء شہداء حفاظ اور آگے ایک لمبی فہرست ہے کہ جو شفاعت کریں گے مگر جب ان کو اذن ہوگا۔ آپ نے بہت روایت یہ سنی کہ رمضان اور قرآن یہ بھی شفاعت کریں گے، تو رمضان شریف کا مہینہ وہ بھی شفاعت کرے، قرآن پاک یہ بھی شفاعت کریں، تو یہ بھی تو شفاعت ہی ہے، یعنی یہ اعمال، قرآن کا پڑھنا یہ شفاعت کرے گا، رمضان کا روزے رکھنا یہ شفاعت کرے گا، تو اس کا مطلب شفاعت ہے، مطلقاً شفاعت کو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو لہذا قرآن کی اگر وہ آیتیں کوئی پڑھے کہ جس میں شفاعت کے لیے کہا گیا کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اس کی تشریح اور توضیح یہ ہے کہ کفار کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، ہر چیز کو اپنے محل پر رکھتے ہوئے دیکھیں گے تو قرآن کی کسی آیت کو دوسری آیت سے ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا، نہ حدیث سے کسی طرح کا ٹکراؤ ہوگا۔ تو لہذا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ کچھ حصے کو لیں اور اسی کو عقیدہ بنائیں بقیہ سب کو چھوڑ دیں، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں قرآن پاک کو جمیع اعتبار سے دیکھنا ہے، اور قرآن پاک کو جمیع اعتبار سے ہی ہم اگر سمجھنے میں کامیاب ہوئے، علماء حق کی تفاسیر پڑھتے ہوئے اگر ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے تو ہی یہ ہمارے لیے بہت اچھا اور ہدایت کا باقاعدہ سامان بنے گا۔ لیکن ایسا ہوا کہ اس کی تشریح، تفسیر، احادیث یہ سب کچھ اگر آپ مائنس کر دیں تو پھر بہت سے لوگ ایسے کہ جو گمراہی کی طرف جائیں گے اور بھٹکیں گے، اور بھٹک گئے، یدل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، کہ اسی کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوئے اور ہدایت بھی پائیں گے۔ اور وہ گمراہی والے کون سے ہوں گے؟ وہ جو آیتوں کو تو سامنے رکھے، حدیث کا انکار کر دیں، اس کی تشریح توضیح اس اعتبار سے نہ مانے تو گمراہی ہے۔ صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن پاک میں جو یہ بیان کیا گیا ہے، عسى ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے مقام محمود؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی شفاعت، یہ مقام محمود وہ شفاعت ہے، یہ جو اللہ مجھے یعنی قیامت کے دن یہ منصب عطا فرمائے گا مقام محمود کا، تو یہ ہے کہ اللہ شفاعت کا منصب عطا فرمائے گا۔ تو عقیدہ بالکل واضح ہے کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت اذن، وہ شفاعت بالکل کر سکتے ہیں، اور وہ انبیاء ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے اذن، اور ان کو بھی اذن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، کیونکہ سب سے پہلے جو شفاعت ہوگی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے۔ اور ایسی کئی احادیث طیبہ جن میں آپ نے ارشاد فرمایا انا اول شافع یوم القیامہ، کہ میں سب سے پہلے وہ جو شفاعت کروں گا، میں ہی وہ کہ جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، یعنی اللہ شفاعت قبول بھی فرمائے گا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر آگے دیگر انبیاء کے لیے شفاعت کا باب کھلے گا، پھر آگے ان کی امتوں میں جو لوگ ہیں ان کے لیے شفاعت کا ہوگا، پھر مختلف انداز سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، جس جس کو اللہ کی طرف سے اذن ہے وہ شفاعت کرے گا، وہ شفاعت کرے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، ارشاد فرمایا اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی، منع آگے استثناء ہو رہا ہے، مگر کس کی؟ الا من اذن له الرحمن، رحمان جسے اذن عطا فرمائے، ورضی له قولا یعنی جسے رحمان نے اذن دے دیا اور جس کی بات سے وہ راضی ہے، جس کی بات سے وہ راضی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وہ معزون ہوں گے، یعنی انہیں اذن ملے گا اور وہ شفاعت کریں گے۔ عقیدہ بڑا واضح ہے، ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے، انبیاء اکرام علیہم السلام شفاعت کریں گے، اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے، اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اختیار سے شفاعت کریں گے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اختیار سے، اجازت سے وہ شفاعت کریں گے۔ تو عقیدہ جب اتنا واضح ہے تو پھر اس کے انکار کی کیا صورت ہو سکتی، کیوں ہٹ درمی کی جاتی ہے؟ اور اس عقیدے کے حوالے سے ماد اللہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور وہ آیات کو ان پر چسپا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں مخلوق میں سے بدترین وہ لوگ ہیں، مخلوق میں سے بدترین وہ لوگ ہیں، برے ہیں، کہ وہ آیتیں جو بتوں کے حق میں نازل ہوئیں ان کو وہ مومنوں پر چسپا کرتے ہیں، ان کو وہ مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں، ایمان والوں پہ چسپا کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی کچھ انداز ایسا ہی ہے کہ جو آیات مبارکہ خاص کفار کے لیے کہ انہیں کوئی شفاعت، اور بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ حدیث پاک میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ میری شفاعت ہر اس امتی کے لیے جو شرک جس نے نہ کیا ہو، یعنی شرک ایسا گناہ ہے شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک کا مطلب پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا نا، اور شرک ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو بےآئینی اسی طرح سمجھنا جیسے اللہ کے بارے میں، تو یہ پھر شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ یہ نہیں ہم اپنی مرضی سے چھوٹی کسی بات کو دیکھے تو بولے یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا، نہیں، اس کو بھی اسی کیٹیگری میں دیکھا جائے گا کہ اسلام نے اس کی کیا تعریف بیان کی ہے، علماء نے کیا کتابوں میں اس کے بارے میں لکھا ہے۔ تو فرمایا شرک معاف اللہ نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو چاہے معاف کر دے، شرک کے علاوہ معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان کی گفتگو کو سنا، ان میں سے کوئی تعجب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تعجب کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، یعنی وہ خلیل اللہ ہے۔ دوسرے کہتے ہیں تعجب کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، کلیم اللہ بنے، عیسیٰ علیہ السلام جنہیں روح اللہ کلمۃ اللہ کہا گیا، آدم علیہ السلام جنہیں چن لیا گیا صفیح اللہ کا لقب دیا گیا، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا جب صحابہ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہوں، اور آمنہ کے لال ہمارے پیارے نبی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، اور آپ تشریف لائے تو پھر ارشاد فرمایا سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری گفتگو کو سنا ہے، میں نے تمہارے کلام کو سنا ہے، تمہاری گفتگو کو بھی سنا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ایسا ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، ایسا ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، ایسا ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ روح اللہ، ایسا ہی ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا الا میرے صحابہ سنو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، محبوب ہوں۔ ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا انا حامل لواح الحمد یوم القیامہ، لواح حمد حضور اسلام فرماتے میں اٹھانے والا ہوں قیامت کے دن، اور اسی لواح حمد کے نیچے دیگر انبیاء بھی ہوں گے۔ ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ انا اول شافع یوم القیامہ، میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا قیامت کے دن، اور میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا میں ہی وہ ہوں کہ جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور میں ہی سب سے پہلے داخل ہوں گا۔ ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، اور میں ہی اولین اور آخرین میں سے سب سے زیادہ مکرم میں ہی ہوں۔ ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر اپنی شان کو بھی بیان کیا، انبیاء کی شانیں بیان ہو رہی، ان کو برقرار رکھا، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان رسالت اور آپ کا شفاعت فرمانا، آپ کا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونا، یہ تمام چیزوں کو بیان کیا، اور فرمایا اولین اور آخرین سے تمام سے اللہ نے مجھے مکرم بنایا ہے، میں فخر نہیں کرتا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل، سارے نبیوں سے اعلیٰ، سارے نبیوں سے مکرم، سارے نبیوں سے مرتبے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت بھی کریں گے، اور پھر آگے دوسروں کے لیے یہ شفاعت کا اذن ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے نبیوں کو ایک دعا ایسی ملتی جو مستجاب ہی مستجاب ہے، فرمایا میں نے وہ دعا آخرت کے لیے رکھی ہے، میں نے وہ دعا آخرت کے لیے رکھی۔ سبحان اللہ، نبی تو دعا کریں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو اللہ نے سارے خزانوں کی کنجیاں چابیاں ان کے ہاتھوں میں رکھ دی ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ آپ وہ ہیں کہ اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، آپ وہ جو اشارہ کریں اور رب سے دعا مانگے تو سورج ڈوبا ہوا بھی پلٹ کر آ جائے، آپ کہیں اس درخت کو میرا پیغام جا کر سنا دو تو وہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑتا ہوا حضور کے قدموں میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارہ کریں تو پتھر بھی، کنکریاں بھی کلمہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عطا فرمایا، اور ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہر ہر دعا مستجاب، لیکن کچھ ایسی خصوصیات بھی ہوتی۔ فرمایا ہر نبی کو یہ ملی اور مجھے بھی وہ دعا ملی، میں نے وہ دعا آخرت کے لیے رکھی، وہ دعا میں نے آخرت کے لیے رکھی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سننے ابن ماجہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے شفاعت اور اس کے درمیان اختیار اللہ نے دیا کہ آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیتے اور شفاعت کو، آپ کو اختیار ہے شفاعت لیں گے یا آدھی امت۔ امت میرے بھائیو، کتنے سو سال گزر گئے، پندرہویں صدی چل رہی، اور قیامت جس کے سن کے بارے میں کسی کو علم نہیں کہ کتنے سال مزید باقی ہیں، کتنی صدیاں باقی ہیں۔ اس کی روایات میں نشانیاں علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ قیامت کی علامات ہیں، علامات ہیں، علامات ہیں، پھر قیامت واقع ہوگی، اور ایک مسلمان کا یہ عقیدہ آخرت، یہ مضبوط ہونا، عقیدہ آخرت یعنی مرنے کے بعد اٹھنا، اس پر اس کا ایمان اور اس کو برحق جاننا لازمی ہے۔ تو قیامت تو آنی ہے اور لازمی آئے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے امتی اس وقت تک آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے شفاعت اور میرے آدھی امت کے مابین مجھے اختیار دیا گیا کہ یا شفاعت لے لیں یا آدھی امت کو بخشوا لیں، تو کہا میں نے شفاعت کو لے لیا۔ میں نے شفاعت کو لے لی، کیونکہ شفاعت یہ عام ہے، یعنی زیادہ عام ہے۔ اب حضور شفاعت فرمائیں گے تو پھر آدھی امت کیا، کتنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہ کتنوں کے لیے ہو جائے؟ فرمایا یہ عام ہے، اس لیے میں نے اس کو اختیار فرما لیا۔ تو آج کے اس ٹاپک میں، اس موضوع میں بس یہی چیزیں کچھ عرض کرنی تھی کہ عقیدہ شفاعت کو بھی رکھنا، اور ساتھ ساتھ وہ دوسری آیات مبارکہ جن کے مفاہیم کو سمجھنا کہ وہاں جن میں منع کیا گیا وہاں مراد کافر اور اس طرح کی چیزیں، مومنوں کے لیے وہ نہیں ہے۔ وہ ایک آیت نہیں، اس کے علاوہ اور بھی آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ سورۃ الانبیاء میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، ارشاد فرمایا اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے، جسے وہ پسند فرمائے، جس کے لیے اللہ کی طرف سے ان کو اجازت اور اذن ہوگی اس کے لیے وہ شفاعت کریں گے۔ سورۃ السبا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، فرمایا شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی مگر وہ شفاعت نفع دے گی جس کو اس کا اذن ہوا، جس کو اس کا اذن ہوا وہ شفاعت نفع بھی دے گی۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی شفیع نہیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں مگر اللہ کے اذن کے بعد، اللہ کے اذن کے بعد۔ اور ہمارا عقیدہ بھی ستھرا صاف کہ اللہ کی اجازت سے ہی تو شفاعت کریں گے، اللہ کے اذن سے ہی تو شفاعت کریں گے۔ بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں لوگ ایسی کچھ دوسروں کو وہ غلط طریقے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک آیت کو پڑھنا اور پھر دیگر آیات کو وہ چھوڑ دینا، اور اس کے اپنے محبل کو بیان نہ کرنا، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، بے شک اللہ ہی مددگار ہے، اللہ نہ چاہے ایک ذرہ ایک قطرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، رب نہ چاہے، مگر اللہ نے ہی اپنے پیاروں کو طاقتیں عطا فرمائی۔ غزوہ بدر میں اللہ نے ہی فرشتوں کو طاقت دی کہ وہ اترے اور انہوں نے مدد کی ہے، تو فرشتوں کی مدد بھی غیر اللہ کی مدد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے، پانی ختم ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، آ کے سوال کرتے، یہ سوال ہی کرنا ہے اور کیا ہے۔ وہ بھی جانتے تھے بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے خالی ہاتھوں میں سب خزانے اللہ نے رکھے، اور ایسا ہوتا تھا، ہاتھ پھیلائیں تو پانی کے چشمے نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ جو آنکھ نکلی ہوئی وہ آنکھ ٹھیک ہو جائے، پنڈلی درست ہو جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے برکات کو حاصل کرنا، یہ صحابہ کا عمل ہے۔ یہ اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، عمل کا وسیلہ، کسی ذات کا وسیلہ، کسی مقرب جگہ کا وسیلہ، یہ ساری وہی چیزیں ہیں میرے بھائی۔ تو جب عقیدہ درست سمجھ لیا جائے گا کہ جو کچھ یہ ثابت ہے، چاہے وسیلہ ہے، شفاعت گئے، مدد گئے، یہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے، تو پھر کوئی کسی طرح کا اعتراض وہ لازم نہیں آتا ہے۔ جہاں منع کیا ہوا ہے وہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ عمل باقی کوئی نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ایمان، اگر اللہ نہ چاہے تو بالکل کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بھی بزرگ کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، مگر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے چاہنے اور اجازت سے اللہ نے ان کو طاقتیں دی، اختیارات دیے ہیں۔ تو عقیدہ تو بڑا صاف ستھرا ہے اور کلیئر ہے، اس پہ وقت اگر گنجائش دے تو ہم اور بھی بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنا عقیدہ یہ ذہن نشین کرنا چاہیے۔ ناظرین وہ عمل کریں، بالخصوص اس ایام میں بھی اور ویسے ہی سارا ساتھ، کہ حضور اسلام کی شفاعت پانے کے حقدار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا یہ عمل شفاعت پانے کا حقدار بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جو کلمات درود والے جن پر شفاعت کو واجب کرنے کا شفاعت ملے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت خاص قسم کی شفاعت حاصل ہوگی، تو اکاش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قبر کی زیارت خاص قسم کی شفاعت، الحمدللہ شفاعت واجب ہوتی ہے۔ تو یہ حاضریاں دے اور یہ انداز اپنائیں کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور وہ تمام معاملات جن کے اندر باقاعدہ کچھ اعمال ذکر کیے گئے کہ ان کو میری شفاعت نہیں ملے گی، ان سے، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، چاہے وہ سنتوں کے ترک کے حوالے سے ہو۔ اب یہ اس کی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے کون سی سنتیں اس میں ہیں اور کون سی نہیں ہے۔ کوشش انسان کی یہی ہونی چاہیے ایک امتی کی کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں پر بھی عمل کرے اور سنتوں پر بھی عمل کرے، بالخصوص جن سنتوں کی تاکید ہے، جو مؤکدہ سنتیں ہیں، ان پر لازمی طور پر عمل کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر شفاعت سے محرومی ہماری نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ایسے تمام اعمال بھی بجا لائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بروز محشر عطا فرمائے اور اس عقیدے پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن